الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلوات واتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ دین کی محنت کی نسبت پر ہم سب کو جمع فرمایا.
It is a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon us that He has gathered us together on the basis of the fikr and the concern for the deen.
اس لیے کہ دین کی بنیاد پر جمع ہونا زندگی کے مقصد کی بنیاد پر جمع ہونا ہے. اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی ایک خاص مقصد سے. اور وہ مقصد پورا ہوتا ہے دین سے. اس لیے دین کی فکر اگر آ گئی انسان کو تو مقصد کی فکر آ گئی. اور جس نے مقصد کو سمجھا وہ مقصد کے تقاضے کو پورا کرے گا. اور وہ تقاضے پورا کرے گا. اور جو آدمی دین کے تقاضے کو پورا کرے گا تو وہ دیندار ہو جائے گا. اور جو آدمی دیندار ہو جائے گا وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور دین کے بغیر کامیابی کا جو کانسیپٹ ہے وہ خالص دھوکا ہے. اور اسی دھوکے کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں بہت لمبے لمبے مضامین بیان فرمائے گئے. اس لیے کہ یہ دھوکا پہلے بھی لگا ہے لوگوں کو، آج بھی لگ رہا ہے، کل بھی لگے گا.
Because this deception, people have fallen into the trap of this deception previously also, and they are falling into this deception, and they will continue to be deceived.
جس آدمی کو دھوکا اس دنیا کا لگ جاتا ہے وہی مطلب ہے کہ اس کو دنیاوی زندگی نے دھوکا دیا، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکا نہ دے دے.
The one who falls in this type of trap, then this is that person to whom Allah subhanahu wa ta'ala refers to in the Quran that let not this life, the life of this world, put you in deception.
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. نہ تو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ دے اور نہ دھوکے باز وہ تمہیں دھوکہ دے.
This life should not put you in deception, and neither the one that deceived should not put you in deception.
غرور دھوکے باز.
The one who deceived should also not put you in deception.
تو دنیاوی زندگی کے دھوکے سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد میں جو باتیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس آدمی کو دنیاوی زندگی کی کامیابی کا مطلب کامیابی سمجھ میں آیا وہ دھوکہ کھا گیا.
That one meaning is that the person was understood this life to be an excess, then he had fallen into this deception.
اس لیے کہ یہ کامیابی کی جگہ ہے نہ ناکامی کی جگہ ہے.
Because this world is neither a place of success, neither is it a place of failure.
البتہ کامیابی اور ناکامیابی طے ہونے کی جگہ ہے.
But rather this is a place where success and failure will be decided.
جیسے ایگزامینیشن ہال کے اندر آدمی ناکام اس میں وقت نکال دینا دو تین گھنٹے کا, ناکامیاب ہونا ہے نہ ناکام ہونا ہے. البتہ اس ہال میں جو کچھ آدمی کام کرتا ہے اس پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا.
But that time will decide whether he will be a success or he will be a failure.
اور یہ دھوکا چونکہ پہلی قوموں کو بھی ہوا ہے اس لیے اللہ نے اپنا کرم فرما کر ہمیں سبق دیا پچھلی قوموں سے کہ دیکھو انہیں یہ دھوکا ہوا تمہیں دھوکا نہ ہو جائے.
And the nations of the past were also deceived by this. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned their incidents in the Quran so that we should also not fall in the same type of deception that they had fallen into.
قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ دراصل اس بات کی تشریح ہے.
The reason for which the previous nations, the incidents are mentioned is for this reason.
جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرعون کا واقعہ بہت جگہ بیان کیا.
For example, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the incident of Fir'aun in many places of the Quran.
اور فرعون کے ساتھ فرعون کی قوم کا ذکر بہت جگہوں پر آیا ہے.
And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned along with Fir'aun the people of Fir'aun as well.
اس لیے کہ فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے قوم کے سامنے دین کو اور دین کے کام والے کو ہلکا بتایا تو وہ ہلکا سمجھ گئے.
فرعون has shown his people, his nation, the people who are around him, deen to be something very light. So they had also understood deen to be very light.
اور دین والے.
And the people of deen.
فَسَقَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا. اپنے قوم کے سامنے اس نے خفیف کیا, ہلکا کیا حضرت موسیٰ کو, حضرت موسیٰ کی بات کو انہوں نے بات لے لی, اس وجہ سے وہ برباد ہوئے. اصل تو برباد ہوا فرعون اور وہ لے ڈوبا اپنی قوم کو.
فرعون presented the message of موسیٰ علیہ السلام to his people as something very insignificant. But they had accepted this message of فرعون that yes, the call of موسیٰ and موسیٰ علیہ السلام is insignificant and very light and low. So because of that, Fir'aun was also destroyed, and the people who accepted the talk of Fir'aun and the message of Fir'aun, they were also destroyed.
اور اس کے واقعے کو بار بار ذکر کرنے کی وجوہات میں سے ایک یہی ہے کہ اس کو جس ٹائپ کا دھوکہ ہوا تھا وہ اکثر انسانوں کو ہوتا ہے.
And the reason why this incident is mentioned again and again in Quran is because the same type of deception the people of Fir'aun fell into, many people nowadays are also falling into the same type of deception.
اس کو اس طرح دھوکا تھا کہ اگر کسی آدمی کو عزت مل جائے, حکومت مل جائے, وہ کامیاب ہے. اس کو اس بات کا دھوکا تھا کہ اس دنیاوی زندگی کے گزارنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ آرام سے پوری ہو جائیں اور اس کے سورس ایسے بن جائیں کہ اس کے اندر نقصان ہونے کا ڈر نہ رہے, تو یہ کامیابی ہے.
He has this perception that a person who lives this life in this type of honor that he is successful, but he didn't know that if a person passes this life, success is after.
Usko is baat ka dhoka tha ki agar maal bahut zyada jama ho jaye to kyunki ye duniya maal pe khadi hui hai to jiske paas maal hai uske paas har cheez hai, lihaza agar maal bahut ho gaya to wo aadmi kamyab ho jata hai.
He was in this perception that if a person has a lot of wealth and he is successful, because apparently it seems as if this world is standing upon wealth.
اب آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ ساری انسانیت انہی چیزوں میں ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے جو بات کہی قرآن پاک میں ایک جگہ اس کو بیان فرمایا گیا اس طریقے سے کہ اس نے جمع کیا اور کہنے لگا علیہ سلیم ملک و مصر, اس نے قوم کو جمع کر کے کہا کہ یہ مصر کی بادشاہت میری ہے کہ نہیں.
Do not I have the kingdom?
کیونکہ بادشاہ کو تو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. اور جہاں تک غیر اختیاری طور پر کھانے پینے کے پرابلمس بادشاہ کو بھی پیش آ سکتے ہیں اور غریب کو بھی پیش آ سکتے ہیں, اس نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہاتھ ہل انہار و تجریم ان تک تھی, کیا یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں بہتی ہیں کہ ایگریکلچر کا پورا سسٹم قابو میں ہے اور کوئی غیر اختیاری آفت آنے کے چانسز نہیں ہیں.
So Fir'aun answered this question by saying, these rivers are flowing. Do you not see these rivers flowing underneath my feet? That any type of calamity will not come to me because of all these resources available to me.
اور اپنی بات کو مدلدل سمجھ کے اس نے اپنے قوم سے کہا, افلا تبصرون, تم کو نظر نہیں آتا.
He thought that he had substantiated his claim with evidences. So then he tells them, do you not understand what I'm saying?
مطلب یہ کہ یہ اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوں. پھر اس کے بعد مزید اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا, ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین لولا القی علیہ اسورۃ من ذھب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین. اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں یا یہ معمولی آدمی بہتر ہے. مہین کا لفظ میں نے معمولی سے کیا ورنہ اصل لفظ مہین کا دلیل ہے. لو نہیں بلکہ ہاں, اور مطلب اس کا یہ تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی عزت کے قابل ہی نہیں سمجھا. پھر کہنے لگا ولا یکاد یبین, اور اس کو بولنے بھی نہیں آتا. اور کہنے لگا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ایسے ہی ہے تو اس کے پاس سونا تک نہیں ہے, سونے کے کنگن نہیں ہے پہننے کو, اس کے بعد اتنا فقیر آدمی ہے. اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ سونے کے کنگن پہننے کے عادی تھے, اور ہر مالدار آدمی اپنی مالداری دکھانے کے لیے سونا پہنتا تھا. تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ایسا ہی تھا تو اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فتنہ میری امت کو آخر میں لاحق ہوگا. کہ ان کا مقصد زندگی مال ہو جائے گا, جو مالدار ہے وہ عزت والا ہے, جو مالدار نہیں ہے وہ بے عزت ہے. جس کے پاس مال ہے وہ سب کچھ ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں ایک وقت آئے گا کہ دراہیم و دنانیر آدمی کا مذہب ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب آدمی کا قبلہ جو ہے وہ عورت ہو جائے گی. وقبلتہم نساؤہم, عورتیں جو ہے ان کا قبلہ بن جائیں گی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے عمل کا رخ جو ہے وہ کسی طریقے سے عورت ہو جائے گا, کہ عورت مل جائے, عورت سے جو ہے انجوائے کر لو. جیسے کہ نماز پڑھنے والے کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس نے فرعون نے یہ کہا کہ اگر ایسی تھا تو کم از کم مالدار تو ہوتا یہ بندہ. وہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں سب کچھ ہوں تو میں کامیاب ہوں, یہ ناکام ہے. تو اللہ نے یہ بیان اس لیے فرمایا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہوتا. اور ان چیزوں کے حاصل ہونے سے جو دنیا میں آدمی کو لگژریز حاصل ہو جاتی ہیں, آرام دہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں, یہ امتحان حال میں ملنے والی آرام کی صورتیں ہیں. اس لیے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے, یہ ہماری زندگی کا پورا ٹائم نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا ٹائم پیچھے ہے اور بہت ہی بہت بڑا ٹائم اس کے آگے آنے والا ہے. اور یہاں کا وقت اتنا ہی ہے جتنا امتحان کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امتحان کا وقت ہے اتنا لمبا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے. تمہارے پروردگار کے پاس ایک دن تمہاری شمار کے 1000 سال کی طرح ہے. اور اگر کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کا 10th حصہ دے تو اس کو 100 سال ملتے ہیں. اور ایک آدمی دنیا کے اندر جو اپنا سسٹم رکھتا ہے امتحان کا, وہ بھی دن کا 10th حصہ رکھتا ہے. اسی لیے تبلیغ والے بھی بولتے ہیں کہ کم از کم ایک دن کا 10th حصہ تو اللہ کے لیے رکھ دیا کرو. جس کو 2.5 گھنٹے کہتے ہیں, 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے, تو 1000 سال میں سے 100 سال, اور اللہ کے پاس 1000 سال ایک دن, تو ایک آدمی کو اگر 100 سال ملے تو ایک دن کا 10th حصہ اس کو ملا. اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا کہ جب ہمارے پاس تم آؤ گے اور ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنا رہے, تو تم یہ جواب دو گے کہ ہم ایک دن کے صبح کے وقت تھوڑی دیر رہے یا شام کے وقت تھوڑی دیر رہے, ایک دن کے اندر. دوپہر کے وقت جیسے ہوتا ہے وہ وقت گزار کے آئے وہاں پہ, یا صبح کا اور شام کا وقت جیسے ہوتا ہے وہ گزار کے آئے. ہم بس آئے, پروردگار اتنا ہی ٹائم دیا تھا آپ نے ہمیں دنیا میں. اب اگر ایک آدمی امتحان حال کے اندر کوئی مزے لے لیتا ہے, آرام کر لیتا ہے, تو اس کو تو کامیاب نہیں بولتے نا. امتحان حال مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کہیں آرام ہوتا ہے, کہیں تکلیف ہوتی ہے. بعضوں میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, اپنے پاس انڈیا پاکستان میں کہاں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے. پانی کی سہولت ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی. پیپر پینسل کی کہیں سہولت ہوتی ہے, کہیں گھر سے لانا پڑتا ہے. اب ایک آدمی کو ایسا ایگزامینیشن حال مل گیا جس کے اندر ساری لگژریاں ہیں, اور وہ وہاں جا کے کچھ نہ کریں, کیونکہ امتحان حال میں جانے کے بعد میں جس آدمی کو کامیاب ہونے کی فکر نہیں ہوتی وہ کچھ نہیں کرتا. ہمارا ایک دوست تھا, وہ امتحان حال میں جا کے پرچے کی گولیاں بنا کے لوگوں کے سروں پہ مارتا تھا. اور کچھ نہیں لکھتا تھا. کیوں بولے, میرے کو کامیاب ہونے ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے. مگر وہ وہاں سب سے زیادہ انجوائے کرتا تھا. 1 سے 10 مرتبہ پانی پی رہا ہے, پانی ٹھنڈا نہیں ہے تو شکایت کر رہا ہے, اس کا ٹیبل فین کے نیچے نہیں ہے تو جھگڑ رہا ہے. مطلب وہاں جتنی چیزوں کی فیسلٹی اس کو ملتی تھی وہ پوری لیتا, کام کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا, وہ کامیاب تھا. اور جس آدمی کو کام کرنا ہوتا تھا اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا ٹیبل کہاں لگا ہے, اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پانی ہے کیا نہیں ہے, ٹھنڈا ہے کیا گرم ہے, یہ پتا نہیں ہے کہ وہاں کی کیا کیا سہولتیں ہیں. وہ تو بےچارا پہلے منٹ سے لے کے آخری منٹ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, بس اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ پتا صحیح نکل جائے. اس کے پاس تو ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے, کیونکہ بعض مرتبہ ایک ایک منٹ پر ہی کامیابی ڈیپینڈ ہو جاتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو وہ مسئلہ دیکھ رہے تھے, اور ان کو معلوم یہ تھا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا ہے, تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس وقت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ چند منٹ اور چند سیکنڈ ہی تو میری زندگی کے رہ گئے, اسی کو تو کامیاب کر رہا ہوں. جس کو کامیاب ہونا ہے اس کے پاس تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے, اس کو اس سے آرام حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا, فکر نہیں رہتی. تو اس لیے اس دنیاوی زندگی کے اندر اگر کسی آدمی نے آرام لے لیا اس کو کامیابی سمجھا تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے, وہ دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھا گیا. اور اس لیے صاف ہے وہ بات کہ جیسے ہی آدمی اس دنیا سے جائے گا تو دنیاوی زندگی کی کوئی چیز بھی ساتھ نہیں ہوگی. جتنے اس کے پاس میں آرام کی شکلیں تھیں اس میں سے کوئی شکل بھی نہیں ہوگی. جتنی دنیا بھی ڈگریاں اس کے پاس ہیں سب چھوڑ کے جائے گا, کسی بھی چیز کو لے جائے گا تو اس کی وجہ سے کوئی اس کو آنر ملے گا یا خاص استقبال ملے گا یا خاص اکرام ملے گا, ایسا نہیں ہے. کسی آدمی کو آپ نے سنا ہے کہ بہت بڑا ڈاکٹر, پرانا ڈاکٹر ہے, 50-60 سال اس نے سروس کی ہے, ابھی بےچارہ مر گیا ہے, اب یہاں سے اس کو اس کی پوری جو ہے نا جو اس کا کیریئر بنا کے دیا گیا, اس کا سرٹیفکیٹ بنا کے اس کی ساری سنتیں رکھ دی گئی, اور وہاں جاتے منکر نکیر پڑے, او ہٹ پٹ ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر صاحب ہے, ایسا کبھی ہوتا ہے یا ہوا ہے؟
کوئی بہت بڑا مالدار گیا اس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے, پوری بینک کی ریسیپٹ جیسے اپن اس میں پیش کرتے تھے, کبھی آفس وغیرہ میں ضرورت پڑتی ہے تو ایسی جگہ پیش کر دی پوری, یہاں سے وہاں تک کہ اس کے بعد ہے کہ بھائی خبر میں جانے کے بعد میں ملک نگر پہ تھاک بیٹھ جائے گی, وہ بےچارے مروب ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا سیٹ آیا ہے, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز آدمی لے کے نہیں جا سکتا ہے. ہاں سکندر نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھ دیں, پوچھا یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا کہ میں لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ سکندر بھی خالی ہاتھ جائے گا, نہ دولت ساتھ جاتی, نہ دنیا کا ایجوکیشن ساتھ جاتا, نہ ڈگریاں ساتھ جاتی, نہ عہدے ساتھ جاتے, نہ عزت جو مل گئی تھی وہ ساتھ جاتی, نہ پیسہ ساتھ جاتا, نہ بیوی بچے ساتھ جاتے, نہ تو اپنے گینگ ساتھ جاتا. ابو جہل کا ایک گینگ تھا, تو اس نے ایک مرتبہ جب قرآن پاک کی آیت سورہ مدثر میں نازل ہوئی کہ 19 فرشتے جہنم کے اوپر مقرر ہیں, تو اس نے کہا تھا کہ یار یہ 19 کا تو اپن کر نہیں سکتے مقابلہ, اپنی گینگ سے کہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ,
کل لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا لے آئے اپنے گین کو سردعو زبانیا میں لے آتا ہوں زبانیا کو زبانیا جہنم کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں کھلا چیلنج کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے گروہ کے ساتھ آتا تو فرشتوں کو عیاناً دیکھ لیتا اور سب کو مار ڈالتے ہو تو نہ کوئی گینگ ساتھ جائے گا نہ گروپ ساتھ جائے گا تو جب آدمی یہاں سے جاتا ہے تو یہ دنیا کی کوئی چیز جب ساتھ نہیں جائے اور کرنسی بھی یہاں کی وہاں چلتی نہیں وہاں کی کرنسی ہی دوسری ہے یہ پوری گاربیج میں جائے گی تو کیا چیز میرے دوستوں کو کام آئے اب ٹائم وہاں سے اصلی شروع ہوگا موت کو سمجھائے غافل ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تو جو ہے موت کو سمجھتا ہے کہ یہ اختتام زندگی ہے یہ اختتام زندگی نہیں ہے صبح ہے دوام زندگی زندگی کی دوام کی صبح ہے وہ اور جب وہاں ہمیشہ کی لائف شروع ہوئی اور کوئی بھی چیز یہاں کی نہیں ہے تو کامیابی کا سوال کہاں سے ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا انجام سمجھایا فرمایا کہ ہم نے پھر اس کو اس کے پورے خزانوں سے نکال دیا اس کے باغوں سے نکال دیا اس کو اس کی عزت کی کرسی سے نکال لیا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی نکال لیا اور سب کو پانی میں ہم نے ڈبو دیا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈبو دیا تو فنش کر دیا جی نہیں ڈبو کے پکڑا جس کو مارا گیا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا چاہے اچھا ہوتا ہے برا ہو موت پر تو پکڑا جاتا ہے تو فرعون کو اور فرعون کی قوم کو ختم کر کے برباد کر کے جدھر کا ادھر کر دیا ویسا نہیں ہوا اس کو تو پکڑ لیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سزا شروع فرما دی اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کی سزا کا بیان ایسے کیا کہ فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح اور شام یعنی آگ کی سزا انہیں دی جاتی ہے صبح میں ایک مرتبہ شام میں ایک مرتبہ روز آنا جیسے جیسے دنیا میں لنچ اور ڈنر ہوتا ہے وہاں سزا ہو رہی تھی صبح اور شام ہو رہی ہے اور جب سے مرا ہے جب سے روز آنا دو مرتبہ ہو رہی ہے اور اس کو مر کے اب تک 2500 سال ہو گئے اور قیامت تک ہوگی اور قیامت کب آئے گی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے تک ہوگی اور دوبارہ سور کب پھونکا جائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے اتنے ہزاروں لاکھوں سال دونوں مرتبہ سزا ہونے کے باوجود سزا انکمپلیٹ ہے کیوں اس وجہ سے کہ اس کے بعد کا جملہ قرآن پاک میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ جب قیامت قائم ہوگی تو ہم کہیں گے داخل کر دو ان فرعونیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں جس میں ان کو اب تک رکھا گیا
Then bring Fir'aun and his people into a much worse punishment, greater punishment than what they were experiencing.
اب پیچھے نہیں آنا ہے ان کو اور آگے ہی جائیں گے اور آگے سزا میں ہی جائیں گے اب اندازہ فرمائیے کہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا مگر دنیا میں تو بادشاہت اس کی تھی خزانے اس کے پاس تھے فوج اس کے پاس تھی دولت اس کے پاس تھی عزت اس کے پاس تھی نہریں اس کے پاس تھیں, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, مگر وہ ناکام ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے بغیر جو کامیابی کا کانسیپٹ ہے وہ دھوکہ ہے. تو یہ اگر غیر مسلم کو ہوتا ہے تو اس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ وحی کا علم نہیں ہے اس لیے دھوکہ ہو گیا. مسلمان جس کے پاس اللہ کی وحی کا علم ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کا علم ہے, یہ بھی دھوکہ کھا جائے تو اس پر زیادہ افسوس ہے.
That if a person was non-Muslim, he falls in this type of deception, then to a certain degree it is understandable because he does not have the knowledge of wahi and revelation. But if a Muslim, despite having the knowledge of wahi and revelation, falls into this trap, this is a greater source of
reward. Unko to Allah ne sari tafseerat batayi hain.
Allah has explained to the Muslim.
Aur Allah ne apna irada bataya hai.
Allah has explained to them in great detail.
Allah Pak ne apna nizam bataya hai.
Allah has showed them his system.
Allah Pak ne apni qudrat batayi hai.
Allah has shown them his power.
Aur Allah Pak ne apni صفات بتائی ہے. کیونکہ اللہ پاک کی صفات بتانے کے حواصل میں سے, اس کے فلاسفوں میں سے یہ ہے کہ پھر ان کی طرف منسوب کر کے تمہیں کوئی بات کہی جائے بتائی جائے تو ڈاؤٹ نہ کرنا. اس لیے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں, وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں, وہ جس کے ساتھ چاہیں کر سکتے ہیں, کوئی ان کو عاجز نہیں کر سکتا, کوئی ان پر غالب نہیں ہو سکتا. وہ جس چیز کا ارادہ فرمائے وہی ہوتا ہے.
What Allah wants will happen.
جس چیز کا نظام انہوں نے سیٹ اپ سیٹ کیا ہے وہی ہوگا.
اللہ
تعالیٰ شاہ انہوں نے ساری چیزیں پہلے سے طے فرما دی, اور اس کو لکھ دیا انہوں نے لوح محفوظ میں. اور آپ حیرت کریں گے کہ یہ فرعون کی ڈیٹیل اللہ نے فرعون کا قصہ ہونے کے بعد نہیں لکھی ہے. بلکہ فرعون کے دنیا میں پیدا ہونے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے لکھی ہوئی ہے. اور جیسے اللہ نے لکھا تھا بال ٹو بال ویسے ہی ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر حضرت نوح کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے کا لکھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے لکھی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات دیے جانے کا, کامیاب کیے جانے کا, بچانے کا ان کی اور ان کی قوم کے ہزاروں لاکھوں سال پہلے لکھا ہوا ہے. دنیا پیدا ہونے سے لے کے آج تک جتنے واقعات ہیں وہ پہلے لکھے ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں سال پہلے. اور آج تک ایک بال برابر کا فرق نہیں ہوا. تو آئندہ کے بارے میں جو لکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے وہ کیسے غلط ہوگا؟ جیسے یہ لاکھوں کروڑوں سال کے اب تک کے واقعات ایز اٹ از ہوئے جیسے لوہے محفوظ میں تھے, وہ بھی ایز اٹ از ہوں گے جیسے بیان کیے گئے ہیں. خبر میں جو کچھ ہوتا ہے بتایا گیا ویسا ہی ہوگا. میدان حشر میں جو کچھ ہوتا ہوا بتایا گیا ویسا ہی ہوگا. دین داروں کے انجام کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ویسا ہی ہوگا. بے دینوں کے انجام کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ویسا ہی ہوگا. جنت کی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ویسی ہی ہیں. اور جہنم کی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ بالکل ویسی ہی ہیں. لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے وہ اللہ کا علم ہے. اور اللہ کا علم واقعے کے موافق ہے, واقعے کے خلاف نہیں ہے. اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا. اور جن لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ایسا کریں گے وہ اپنی مرضی سے ہی ویسا کریں گے, ان کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا تھا تو کرنا ہی تھا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو کرنا ہی تھا تو انہوں نے لکھ دیا, کیونکہ ان کو پہلے سے معلوم تھا, کیونکہ اللہ پاک کا علم کامل ہے, اللہ پاک کا علم محیط ہے, گھرا ہوا ہے سب کو, اللہ پاک کا علم یقینی ہے, اس لیے اللہ کے علم میں شک شبہ نہیں ہے, اللہ پاک کے علم کے اندر قطعیت ہے, تدریج نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, جیسے دنیا کے لوگوں کی اپنے ریسرچ کے اندر, دنیا کی اپنے تحقیقات کے اندر تدریج ہے, آج ایک اور کل ایک اور پرسوں ایک, ہم روزانہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ پہلے دواؤں کی یہ تحقیق تھی اب یہ ہے, پہلے کیمیکل کی یہ تحقیق تھی اب یہ ہے, پہلے جتنی چیزوں کے بارے میں انسانی علوم سب کی باتیں سامنے آتے رہتی ہیں, ویسی باتیں نہیں اللہ کے علم کے ساتھ, اللہ کا علم قطعی ہے, تدریجی نہیں ہے, یقینی اور کامل ہے,
Allah subhanahu wa ta'ala's aim and knowledge is complete. It doesn't increase day by day. Like people of this world, according to their research, their aim and knowledge changes and increases on a daily basis. Allah's aim is complete and certain.
Isliye mazhab ki buniyad sabse pehle Allah ke ta'aluf par hoti hai. اس لیے جب اللہ جب دعوت کی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے ایمان کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تعارف ہوتا ہے, پھر اللہ کے تعارف کے ساتھ اللہ کے نظام کا تعارف ہوتا ہے, جن کے اندر جس میں ان کے فرشتے ہیں, جس میں ان کی کتابیں ہیں, جس میں ان کے رسول ہیں, جس میں ان کی تقدیر ہے, جس میں ان کی جنت و جہنم ہے, جس میں انسانوں کا بننے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, جس میں جزا اور سزا کا نظام ہے, اس پورے کا تعارف ہو جاتا ہے, اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ ظاہر ہے, ولا خفاؤہ الا شدۃ الظہور, اللہ پاک کا چھپنا یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہیں, چونکہ جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں, اور اللہ پاک کے حجاب میں اندھیرا پن نہیں ہے, بلکہ ان کا حجاب نور ہے,
ان کا حجاب نور ہے,
وما خفاؤہ الا شدۃ الظہور, ان کا خفا جو ہے ان کا بہت زیادہ ظاہر ہونا ہے, ان کے ظاہر ہونے سے ہی کائنات ظاہر ہے, ان کے ہونے کی وجہ سے ہی کائنات کی ہر چیز ہے, اور ان کے کرنے کی وجہ سے کائنات میں سب کچھ ہوتا ہے, تو انبیاء کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ انسانوں کو چیزیں نظر آتی ہیں, چیزوں کے پیچھے کی حقیقت نظر نہیں آتی, انسانوں کے کام نظر آئیں گے, مخلوقات کی حرکتیں نظر آئیں گی, چاند و سورج کی گردش نظر آئے گی, ہواؤں کا چلنا اور پانی کا برفنا نظر آئے گا, لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ کام کر رہا ہے وہ نظر نہیں آئے گا, ان سب چیزوں کا ہونا نظر آئے گا, مگر ان کے پیچھے جس کے ہونے کی وجہ سے یہ ہونا ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آئے گا, مخلوقات کی صفات نظر آئیں گی, مگر ان کے پیچھے خالق کے جو صفات ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ دنیا کو ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے, تو انبیاء کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کو تعارف کرا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا, تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا, اللہ تعالیٰ کی حکمت کا, اللہ پاک کے علم کا, اللہ کی ربوبیت کا, اللہ کی حفاظت کا, ان سب چیزوں کا تفصیلی تعارف ہوتا ہے, دنیا میں جتنی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ان کے کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں, لا فاعل الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی فاعل نہیں ہوتا, لا رب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہوتا. جتنی چیزیں پڑ رہی ہیں, پرورش پا رہی ہیں, سمندر کی مخلوق ہو, جنگل کی مخلوق ہو, انسان ہوں, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, ماں کے پیٹ میں ان کے بچے ہوں, اور زمین کے تہوں کے اندر ہوں, پہاڑوں کے غاروں کے اندر کہیں ہوں, اللہ پاک رب ہے ان کا.
All that is being sustained, whether it's the womb of the mother, whether in the heavens, whether in the earth, whether in the jungles, whatever they give you, all is being sustained by one Allah.
Sabko zindagi wahi deta hai.
Allah is the one who gives life to everyone.
Sabko kudrat wahi deta hai.
Everyone gets power because of Allah.
Sabko aankhein usi ne di hain.
Everyone receives eyes through Allah.
Sabko kaan usi ne di hain.
Allah gives everyone words.
Sabko boyai usi ne di hain.
Allah gives everyone means of sustenance.
Jitni sifat makhlooq mein nazar aayenge, makhlooq ke paas sifat nahi hoti.
All that you see within the creation, they do not possess it, but it is
مخلوق کو دی جاتی ہے. خالق اپنی خزانے دے دیتا ہے, اپنے قدرت سے عطا فرماتا ہے, اپنی صفات کی تجلیات ڈالتا ہے, اپنے اسماء کے اثرات ظاہر فرماتا ہے. تو اس کو جب تک نہیں پہنچایا پہچانا جائے گا, دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ میں تم کو, تاکہ تم کو میری پہچان ہو جائے. اور پہچان ایسی ہو جائے کہ پھر میرے لیے سرنڈر ہو جائے. اس لیے قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا ترجمہ لیعبدون سے کیا گیا. جب لیعبدون سے ترجمہ ہے تو لیعبدون کیوں کہا گیا؟ لیعبدون ہی بولتے اللہ پر. وجہ اس کی ہے کہ وہی پہچان معتبر ہے جو بندگی پر لے آئے. جو پہچان بندگی پر نہ لائے وہ پہچان معتبر نہیں ہے. یہ تو کہکشاؤں کی تلاش کرنے والے, بڑے بڑے سائنسدان اللہ پاک کی قدرت میں حیران ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں حیران ہو جاتے ہیں. وہ معتبر ہے کیا؟ اس لیے کہ وہ بندہ کی بے تو لائی نہیں ان کو, اس لیے لیعبدون کا لفظ ہے. تو اس مطلب یہ ہے کہ عبدیت پر آ جائے مخلوق کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں کامیابی دین کے ساتھ میں وابستہ فرما دی, چونکہ ان کی مرضی ہے. اگر وہ چاہتے تو کامیابی دین کے بغیر سے وابستہ کر دیتے. وہ چاہتے تو دولت کی کثرت سے جوڑ دیتے. چاہتے تو وہ نالج کی کثرت سے جوڑ دیتے. چاہے تو وہ خوبصورتی سے جوڑ دیتے. چاہے تو وہ طاقت اور کمال سے جوڑ دیتے. ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی انسانوں کی مختص فرما دی. کس چیز کے ساتھ؟ دین کے ساتھ. اور جس آدمی میں پورا دین ہوگا وہ پورا کامیاب. جس آدمی میں ادھورا دین ہوگا وہ ادھورا کامیاب. اور جس آدمی میں دین نہیں ہوگا وہ بالکل ناکام. دین کے بغیر کامیاب ہونے کا کوئی آدمی عقیدہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے. اس لیے کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے. وہ حدیث کے خلاف ہے. وہ حدیث کو جھٹلا رہا ہے. وہ اللہ کی بات کے خلاف ہے. وہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے. وہ رسول کی بات کو جھٹلا رہا ہے. دین کے بغیر تو کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے دین ہماری زندگی میں کیسے آئے اس پر اگر کوئی آدمی فکر کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے. میرے دوستو, دین زندگیوں میں آتا ہے دین کی محنت سے. اللہ نے دین کے زندگی میں آنے کا سبب اس دنیا میں دین کی محنت کو بنایا.
The means of these coming to be live, the effort of these.
یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ پاک قادر ہے اس بات پہ کہ وہ بغیر سبب کے بھی چیز دے دے, مگر ایک ان کی عادت ہے اور ان کی عادت اور سنت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں, ایک آدمی نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہیں گے تو آپ کو کوئی نہیں مار سکتا, یہ آپ کا ایمان ہے؟ تو چوتھی منزل پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی مجھے اللہ پر یقین ہے. تو اس نے کہا کہ چوتھی منزل سے پوچھ کے بتاؤ. فرمایا کہ میں اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتا, اللہ کی عادت ہے, وہ بچا بھی سکتے ہیں مجھے, مجھے نہیں بھی بچا سکتے ہیں, اور مجھے اجازت نہیں دی انہوں نے ان کو چیلنج کرنے کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنا اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ایک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب کے ذریعے سے کی جائے گی. قدرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جتنے آدمی ہیں ہر ایک کے گھر میں دو دو چار چار بچے بارش کے ساتھ ٹپک جا سکتے ہیں, ہر ایک کے گھر میں دو چار بچے گر جائیں بارش سے. مگر ان کی عادت نہیں ہے, بس جب تک شادی نہیں کریں گے بچے نہیں ہوں گے. ایک صاحب ایک بزرگ سے دعا مانگے کہ میرے لیے اولاد کی دعا دے دے. ایک سال کے بعد میں پوچھا کہ بھائی کیا کچھ خوشخبری ہے؟ تو کہنے کے نہیں ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بغیر تو دعا بھی کوئی کام نہیں کرے گی. ویسے اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیے, اپنی قدرت دکھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیے, اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. لیکن سنت جاریہ یہ فرمائی کہ ایک نظام ہے اولاد کا, بھوک مٹانے کا ایک نظام ہے, پیاس بجھانے کا ایک نظام ہے, سردی اور گرمی سے بچنے کا ایک نظام ہے, بیماریوں سے علاج کا ایک نظام ہے, دین کے زندگیوں میں آنے کا ایک نظام ہے. اس دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے, تو دین کو اللہ نے دین کی محنت سے جوڑا ہے. جو آدمی دین کے لیے جتنی محنت کرے گا اللہ پاک اتنا دین اسے مرحمت فرمائے گا. اور جو آدمی جتنے لوگوں میں دین کے لیے محنت کرے گا اتنی اللہ پاک ہدایت عام فرمائیں گے. اگر مسلمان ساری انسانیت میں دین آنے کے لیے محنت کریں گے تو ساری انسانیت میں دین آئے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پوری انسانیت میں پھیلے گا. ایک بھی آدمی نہیں بچے گا جو غیر مسلم ہو. لا يبقى بيت مدر ولا غبر الا دخله الله الاسلام, کوئی چھوٹا کچا مکان کوئی پکا مکان نہیں ہوگا مگر اللہ پاک اسلام میں اس کو داخل کر دیں گے. اور یہاں تک فرمایا کہ کوئی عزت سے قبول کر لے گا تو عزت سے مل جائے گا اس کو اسلام, اور اگر کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے بے عزت ہونا پڑے تو اس کو ذلیل ہو کے اسلام لینا پڑے گا. بعز عزیز وذل ذلیل, اللہ نے اپنا ارادہ بتا دیا, اور اللہ نے اپنا یہ ارادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر بتا دیا. الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, سب کو سب پر غالب کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے ہیں آخری زمانے میں کام. اور اس کام کے لینے کے لیے بھی اللہ کے پاس ایک نظام ہے کہ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک سلسلہ. یہی وجہ ہے کہ آج ساری امت کے اندر اللہ پاک نے اس شعور کو زندہ کیا کہ دین کی محنت کرنا چاہیے, دین کی محنت کرنا چاہیے. اور پوری دنیا میں دین کی محنت ہونا چاہیے کا ایک شعور, ایک صحوہ اور ایک بیداری اور ایک فہم, ایک عقل آج کے مسلمان کو اللہ دے رہے ہیں. تو ان کے پاس تو پلان ہے تبھی دے رہے ہو.
There is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala that Islam prevails and he comes into the light of humanity. This is why this understanding, this awareness is being created in the hearts of the Muslims that how can deen come alive.
Aur jitni deen ki mehnat musalman karega utna duniya mein bhi fayda uthayega.
And to what extent, to that extent a person makes effort of deen, to that extent he will benefit in this world as well.
Balki musalmanon ke duniya mein logon ki aafaton se aur musibaton se mehfooz hone ka raaz deen ki mehnat ko bataya gaya. Oh bhai sahab, ویڈیو نہیں بنانا. مسلمانوں کی مصیبتوں سے, انسانوں کی مصیبتوں سے بچنے کا راز دین کی محنت کو بتایا گیا. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم فرمایا, اس کے بعد یا رسول بلغ ما انزل الیک, اس کے بعد والا جملہ ہے, اس کے بعد والی آیت میں واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عصمت من الناس کا راز تبلیغ ہے, لوگوں کی طرف سے ایذا رسانیوں سے بچنے کا راز دعوت کی محنت اور تبلیغ کا کام ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ has mentioned, the Mufassirin have mentioned that in this ayat it means that the secret of being protected from the harm of people is in the effort of deen.
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں گے تو مصیبت آئے گی.
We feel that if we do the effort of deen, we will be harmed by people.
اب راز یہ ہے کہ دین کا کام کریں گے تو مصیبت ٹلے گی.
But the secret is and the reality is that if we do the effort of deen, we will be protected.
آج پوری دنیا میں مسلمان برا بنا ہوا ہے.
In the whole world, the Muslim is being disgraced.
اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دین کی محنت کر رہا ہے اس لیے برا بنا ہوا ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ وہ دین کا کام نہیں کر رہا اس لیے برا بنا دیا اللہ نے لوگوں کے نگاہوں میں. اس لیے کہ دین کا کام نہیں کرنے کے بعد میں کوئی بھلا نہیں رہتا, وہ آلریڈی برا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا بندہ نہیں رہا پورا, کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے. جو آدمی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, وہ برا ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی نماز پڑھے روزہ نہ رکھے تو وہ آدمی اچھا نہیں ہے, برا آدمی ہے.
دیکھیے,
ایک کام کر رہا صحیح ہے وہ, لیکن دوسرا کام نہیں کرنے کی وجہ سے برا ہے. ایک اسٹاپ سائن پہ آپ گاڑی روکے, دوسرے اسٹاپ سائن پہ نہیں روکے, آپ برے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ دوسرے اسٹاپ سائن پہ نہیں رکنے کی وجہ سے آپ کو ٹکٹ ملا اور پہلے اسٹاپ سائن پہ نہیں رکنے کی وجہ سے آپ کو واپس ہو گیا, ایسا ہوتا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس وجہ سے اگر ہم نماز روزہ پڑھ کے بھی دین کا کام نہیں کریں گے پھر بھی بھلے نہیں رہیں گے. کیونکہ دین کے کام کرنا اللہ کا حکم ہے, حکم کی مخالفت سے معصیت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ساری دنیا میں ہم اگر برے بنے ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے بنے ہیں. ساری دنیا میں بھلے بننے کا راز یہ ہے کہ اپنی غلطی کو دور کرنا ہے. ہم دین کا میسج ان تک نہیں دے رہے ہیں اس لیے ان کو دین کا ہی پتا نہیں ہے, ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کیسا دین رحمت ہے, یہ کیسا دین سلام اور امانت امن کا ہے. اور کیسے یہ دین لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کا ہے اور کیسے یہ انسانیت کے ساتھ ایثار اور قربانی کا دین ہے اور کیسے دین پر چلنے والے نے خود کو پیاسا مرنا گوارا کیا لیکن دوسرے کو پانی پلا دینے کی خواہش کی خود بھوکے رہ گئے دوسرے کا پیٹ بھر دیا خود پانی میں بھیجتے رہ گئے گھر مہمان کو سہارا دے دیا یہ تو رحم کا دین ہے یہ تو سلامتی کا دین ہے اس کا نام ہی اسلام ہے جس میں سلامتی ہے اس کا نام ہی ایمان ہے جس میں امن ہے اس کا نام ہی اس بنیاد پر رکھا گیا ہے اسلام اور ایمان یہ صفاتی نام ہے ایسے نام نہیں ہے پیدا ہو گیا تھا ایک بچے اور ایک کا نام اسلام ایک کا نام ایمان رکھا ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام میں سلامتی صفت کی وجہ سے ایمان میں امن اس کی صفت کی وجہ سے آج کا مسلمان اگر دین کا کام کرے تو یہ سارے پرابلم اللہ پاک دور فرما دے یہ نفرت کرنے والوں کی نفرتیں محبت اور عقیدت سے بدل جائیں گی یہ بدگمانی کرنے والوں کی بدگمانی حسن ظن اور محبت سے بدل جائے گی کیونکہ تبلیغ جو ہے وہ اس کا راز کیا ہے عصمت من الناس کا راز کیا ہے تبلیغ ہے وجہ اس کی ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے امت مسلمہ پہ رکھی ہے اس لیے میرے دوستو ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر دین آ جائے اس کے لیے بھی دین کی محنت کرنا ہے اور ساری انسانیت میں دین آ جائے اس کے لیے بھی دین کی محنت کرنا ہے ہماری کامیابی ہمارے اندر دین آنے میں ہے دوسروں کے اندر دین آنے میں نہیں ہے اور دوسروں کی کامیابی دوسروں میں دین آنے میں ہے ہمارے اندر دین آنے میں نہیں ہے اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت دین سے آراستہ ہو جائے اس لیے اللہ نے مسلمان کو یہ ذمہ داری فرمائی کہ تو دین کی محنت کر اور محنت کا اسٹائل ایسا رکھ کے اپنی ذات پر بھی محنت ہو جائے اور بات دوسرے تک پہنچ جائے
And the style of this effort is that when a person makes the effort of being, he gets to die, he gets seen and also understand.
تاکہ دونوں فرض ادا ہو جائیں
so that both jobs will be
اپنی ذات پر محنت کرنا دین کے لیے اس کا فرض ادا ہو جائے اور ساری انسانیت تک دین کی بات پہنچنے کی شکل وجود میں آئے یہ فرض ادا ہو جائے چونکہ محنت کا تعلق دین سے ہے دین کا تعلق مقصد زندگی سے اس لیے جب آدمی اس محنت کو انجام دیتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں سب سے عظیم خدمت میں مشغول شمار ہوتا ہے اور یہ ایک لاجیکلی بات ہے کہ سب سے عظیم مقصد کے کام میں جو آدمی مشغول ہوگا وہ سب سے عظیم کام میں مشغول ہوگا اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کے فضائل ایسے بیان فرمائے کہ دین کی محنت کرنے والوں کے فضائل کہتے ہیں اس کی قیمت بتائی اور جو آدمی دین کی محنت نہیں کرے گا تو اس کا نقصان بھی چونکہ بہت زیادہ ہوگا تو اس لیے اس پر وعیدیں سنائی اس کی سزائیں سنائی جس طرح کے فضائل دین کی محنت پر ہیں شاید ہی دین کے کاموں میں کسی کام پر ہوں اور جس طرح کی وعیدیں دین کی محنت نہیں کرنے دین کا کام نہیں کرنے پر ہیں شاید ہی کسی پر ہوں
And the warnings that are mentioned with regard to leaving the effort of being, perhaps such warnings are not mentioned for any other effort of being, leaving any other effort of being.
اور جس آدمی کی مشغولیت دین کے کام سے جتنی دیر دور ہوگی اتنا زیادہ مقصد سے دور ہوگی اور جتنا مقصد زندگی سے دور ہوگی آدمی کی ایکٹیویٹیز اتنا زیادہ آدمی ضائع ہوگا
and the more a person moves away from the purpose of his life, then his life will be wasted.
उसका उतना उतना उसका वक्त जाया होगा.
To that extent, his time will be wasted.
लोग समझते हैं कि अगर ऐसा वक्त लगाया तो उसमें बहुत पैसे बने और एक एक घंटे में बहुत ज्यादा पैसे बनते गए तो कामयाब वक्त निकल गया उसका. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ज्यादा पैसे बनाने पर अगर उम्र लगा दिया, अल्लाह की कसम उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया. हुजूर का उम्मती और इतना सस्ता है. हुजूर की उम्मत की उम्र और उसका टाइम इतना सस्ता है कि दुनिया की चंद कौड़ियां जमा करने में उम्र पूरी खत्म हो जाए. ये तो आखिर दुनिया और आखिरत दोनों कमाने के लिए हुजूर का उम्मती बना है. दुनिया तो इतनी हेज है कि जितना ज्यादा नजर ये उम्मती फिराएगा उतना उसके कदमों में गिर जाएगी. अल्लाह की नजर में इसकी कदर मच्छर के पर के बराबर नहीं है. हमारी नजर में कुछ भी हो उसका एतबार नहीं है. उनकी नजर में जो है उसी का एतबार है. अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब इसका कोई वजन नहीं है तो इसमें अगर एक आदमी की जान चली गई, वक्त चला गया, सलाहियतें चली गई तो जाहिर नहीं हुआ तो और क्या हुआ. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तो मेरे दोस्तों इस दुनिया के फख्र को अपने लिए फख्र समझता है. और इस दुनिया के बादशाह को भी फकीर ही समझता है. और बादशाह मिल जाना भी एक मुसलमान के लिए फकीरी ही है. अल्लामा इकबाल ने इसी को समझाया, आके खोया गया तुझसे फकीरी का राज, वरना है माले फकीर सल्तनत रूम और शाम. फकीर की झोली में रूम और शाम की सल्तनतें पड़ी रहती थी पहले की, ये बोल रहे हैं. क्योंकि फकीर ये भी फिर भी फकीर ही है क्योंकि हुजूर का उम्मती तो इससे कहीं ज्यादा कीमती है. उसकी जान इससे ज्यादा कीमती है, उसकी सलाहियतें इससे ज्यादा कीमती है. वो जन्नत की आला दर्जात के लिए, वो अल्लाह का कुर्ब और नजदीकी हासिल करने के लिए, वो हमेशा हमेशा की दायमी अल्लाह तबारक व तआला की नियमतों और खजानों से वाबस्ता होने के लिए, अल्लाह की तकलीफों और मुसीबतों के खजाने से दूर होने के लिए इंतहाई कीमती है ये उम्मती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. इसकी सलाहियतें अगर इस पर लगी तो उसने बिल्कुल नाकदरी की. इसीलिए आप देखेंगे कि हजरत सहाबा को दुनिया नहीं मिली तब भी वो दीन के ही काम में, दुनिया मिल गई तब भी वो दीन के काम में, क्योंकि दुनिया के मिलने से वो कोई कामयाब नहीं हो गए थे. नहीं मिलने में जो कंडीशन थी, मिलने में भी वही थी उनकी. उनका असल मामला यह था कि दीन में कितने हो.
And when they were receiving wealth, they were still doing the effort of deen. They had no nazar and gaze on this world, but rather their standard of success was how much am I doing the effort of deen.
और दुनिया मिल जाने के बाद हमेशा डरते रहते थे कि कहीं ये हमारा वक्त ना खा जाए.
And after receiving benefit from this dunya, they were very fearful that perhaps our compensation is not being given to us in this world.
कहीं ऐसा ना हो कि ये चीजें हमें मजबूर ना कर लें.
It should not be said that these things that this world should engage us from engaging in the effort of deen.
अच्छा खाते हुए या सोचने लगते थे कि कहीं अल्लाह पाक हमारे बारे में भी ये न कह दे, अज़हब तुम तैयबातिकुम फिल हयात दुनिया, तुमने मजे दुनिया में ले लिए बस हो गया.
That while eating nice delicious food, Sahaba were fearful that it should not be said that Allah will tell us on the day of judgment, you have fulfilled your desires and enjoyed in this world, there's nothing left for you in the hereafter.
वो वजह थी कि दुनिया मिलने के बावजूद उसमें मशगूल होने को उनको टाइम नहीं मिला.
This is why even after having this dunya, They were not, they did not have time to engage in dunya.
वो उसमें अपना ज़हन नहीं लगा सके.
They did not put their mind in it.
अपनी ख्वाहिशात नहीं लगा सके.
They did not fulfill their desires.
क्यों? इस वजह से कि उनके पास वही के इल्म का नूर था.
Because they had the light of the ilm and knowledge of God.
उनको अल्लाह ताला से ताल्लुक हकीकी माना में हो गया था.
They had the real, true, genuine connection with Allah.
उनको अल्लाह ताला की मारिफत सही माना में हो गई थी.
They had the true, genuine recognition of Allah.
उन्होंने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मकाम को पहचान लिया था. उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई मशगूलियत की अज़मत और अहमियत को समझ लिया था. इसलिए मेरे दोस्तों, हमें सब में ये बात करने की असल में कि हम अपना माइंड बनाएं पहले कि भाई हमें दीन का काम करना है. अमेरिका में सबसे पहले माइंड बनता है.
In America, first we have to make up our mind.
और अमेरिका में सबसे पहले माइंड चेंज होता है.
In America, first thing that happens is the mind is changed.
जूता खरीद के लाए फिर दुकान में वापस लेके चले गए, क्या हुआ? बोले I change my mind. महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए, शादी में जाके आ गए, फिर दुकान में वापस, बोले क्या हुआ? बोले मैं चेंज माई माइंड. ये आपका माइंड चेंज होता है. और चेंज होने से पहले माइंड बनता है.
And before the mind is changed,
तो माइंड के बनने और चेंज होने पे है सारी एक्टिविटीज. अगर हम दीन का काम करना है तो माइंड बनाना है. दीन का काम नहीं करना है तो भी माइंड बनाना है. और दीन का काम नहीं करने के लिए माइंड बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं. इस वक्त जिस चीज का माइंड बनाना है वो दीन का काम करने का माइंड बनाना है. और क्यों बनाना है? इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं. और क्यों चाहता है? क्यों बनाना है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम.
क्यों बनाना है दीन का काम करना? इस वजह से कि दीन का काम सबब है दीन जिंदगियों में आने का. और दीन में हमारी कामयाबी है. तो माइंड इसलिए बनाना है कि हमारी कामयाबी उसमें है. माइंड इसलिए बनाना है कि हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली जनरेशन की कामयाबी उसमें है. दीन आएगा तो फितरों से हिफाजत होगी. तो माइंड इसलिए बनाना है कि हम दुनिया के फितरों से अपने को बचा सकें. माइंड इसलिए बनाना है कि दीन के बाद जब तक जाएंगे नहीं दूसरों तक, तो वो दीन पर आएंगे कैसे? जब दीन पर नहीं आ सकेंगे तो दीन पर चलेंगे कैसे? नहीं चल सकेंगे तो कामयाब होंगे कैसे? तो सारी इंसानियत के लिए रहमत और सारी इंसानियत के वास्ते खैरखाही और हमदर्दी का तकाजा दीन की मेहनत के लिए अपना जहन बनाने पर है.
हुज़ूर
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से जो ज़हन बने थे, उनमें इंसानियत का इतना दर्द और इतनी फिक्र आ गई थी अपनी जात के साथ साथ कि वो चाहते थे कि सारे इंसानों को मैं अकेला ही चेंज कर दूं. और सिर्फ चाहा नहीं बल्कि किया. जहाँ तक इंसानों के होने का उन्हें पता था वहाँ तक निकल गए.
एंड wherever they knew that humanity, human life existed to that extent, to that distance they traveled.
ना ट्रांसपोर्टेशन को सोचा कि क्या होगा.
They didn't think about transportation, what will happen.
ना खाने पीने को सोचा कि रास्ते का क्या होगा. ना रास्ते के खतरों को सोचा कि पता नहीं कैसे पुरखतर हालात है. ना गर्मी को सोचा, ना सर्दी को सोचा. जहाँ तक इंसान होने का उनको पता चला वहाँ तक है. और जब उन्हें अंदाजा हो गया कि इसके आगे इंसान नहीं है, तो अपना घोड़ा थोड़ी दूर तक पानी में डाल दिया.
then they put their horses on water also.
اور اللہ پاک کو گواہ بنا کے کہا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ اس کے بعد بھی انسانیت رہتی ہے تو میں ضرور جاتا مگر میرے علم کے مطابق انسان یہاں تک رہتے ہیں اس لیے میں نے یہاں تک حاضر دی ہے.
And then Allah Dawud said, oh Allah, if I knew life existed beyond this point, I would have gone. But according to my knowledge and understanding, life does not exist beyond this point.
کیونکہ اس کے بغیر انسانیت کامیاب نہیں ہوگی. جہنم سے نہیں بچے گی, جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, اللہ کی رحمت سے جڑ نہیں سکتی. نجات کا مدار اسلام اور ایمان ہے. اس وجہ سے میرے لیے بھی یہ ضروری ہے اور ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے میرا وقت بھی قبول, اس کے لیے میرا مال بھی قربان, اس کے لیے میرے جذبات اور خواہشات بھی قربان. آرام سے ملے گا موقع تو آرام سے کروں گا. اگر تکلیف سے موقع ملے گا تو تکلیف سے کروں گا. اگر صحت کے حالات میں یہ چاہتے ہیں تو صحت کے ساتھ کروں گا. اگر بیماری میں یہ چاہتے ہیں تو بھی نہیں چھوڑوں گا. اگر غربت میں ہے تو غربت کے ساتھ, امارت میں ہے تو امارت کے ساتھ. ہر حالت کے اندر اللہ کے دین کے کام کرنے کا جذبہ حضرات صحابہ میں ہمیں ملتا ہے. پھر تابعین میں ملتا ہے, پھر تبع تابعین میں ملتا ہے, پھر اولیاء اللہ میں ملتا ہے, پھر علماء ربانی میں ملتا ہے, پھر ہر زمانے میں اللہ کے سچے اور مخلص بندوں میں ملتا ہے. چونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے اپنے علم کے ذریعے سے بتایا ہے. اس لیے میرے دوستو, مجھے اور آپ کو سب کو ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم دین کا کام کریں گے, اور یہ ذہن بنانا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں, جزیروں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, دیہات میں, نزدیک میں اور دور میں, سہولتوں کے ساتھ, تکلیفوں کے ساتھ, جہاں تک انسان رہتے ہیں ہر ایک کے پاس جا کے اس کے کان میں اللہ کی عظمت و بڑائی کو ڈالنا ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اس کے سامنے رکھنا ہے. اے اللہ, تو مجھے اس کے لیے قبول فرما, اس کے لیے دعا کرے بندہ اور نیت کرے.
And everyone should decide in this gathering that I should go to every village, every house, every corner of the world, so that the greatness of Allah should enter into the ears and the hearts of the entire humanity, and the beautiful ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam should enter into the lives of the entire humanity. We should make this dua that, oh Allah, accept us for this great effort.
سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ, پھر کھڑے ہو کے نام بتاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, اللہ کے ذائقے خیر دے, حق تعالی شانہ ہماری جانوں مالوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, حق تعالی شانہ ہمیں ہمت عطا فرمائے, رکاوٹوں کو دور فرمائے. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, جلدی جلدی سے کھڑے ہو کے اپنے نام لکھا دو, اللہ قبول فرمائے.